أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. صلوات. جس عنوان کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ عنوان ہے ہدایت و ولایت کے حوالے سے. لیکن کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ہر تقریر کو ایک ہی افراد نہیں سن رہے ہوتے، ایک ہی سطح ذہن کے افراد نہیں سن رہے ہوتے، تو اس لیے بحیثیت مقرر یا خطیب یہ ایک اضافی دشواری آن پڑتی ہے کہ سب کے اذہان کو ساتھ کیسے لے کے چلا جائے. اسی لیے کوشش ہماری پوری یہی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو زیادہ دقیق ہو، زیادہ گہرائی والی بات ہو. اور اس کا بنیادی ریزن یہی ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ دل خوش کن وجہ نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً قرآن اور اہل بیت کے معارف میں غور و فکر کرنے سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں. یعنی ہمارے پاس دین کے عنوان سے جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ زیادہ تر یا نقل ہے یا دعوے ہیں یا جذبات ہیں. یعنی ہم فقط نقل کر دیتے ہیں، یہ بات ان سے سنی، اس کو سنا دی ادھر سے. جیسے آج کے لیے کام اور بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے دور میں نقل بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. یعنی اتنا زیادہ آسان ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، ایک پہلی سطر پڑھ کے ہی اور آگے 50 لوگوں کو بھیج چکے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ہماری جو ذہنی طاقتیں اور قوتیں وہ سمجھ لیں کہ دنیاوی امور میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. یعنی آپ اگر بزنس کی بات کریں، آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں یا دیگر امور کی بات کریں، تو ہمارے اذہان نے بہت ترقی کی ہے ماشاءاللہ، ہمارے لوگ بڑی گہرائیوں میں جانے کے قابل ہیں. لیکن جب دین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہاں پر بالکل ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ ہمارا علم سطحی ہے، بالکل اسکمنگ اوور دا سرفیس والی بات ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی گفتگو اس عنوان سے چھیڑی جائے کہ جس میں کسی گہرائی کی طرف متوجہ کرایا جائے، تو وہ یقیناً پھر تقریباً گفتگو ہی ضائع ہو جاتی ہے، ضائع ہونے کے برابر. اور ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کی گفتگو میں اس طریقے کی بات کرنا بھی مشکل ہوتی ہے. تو بہرحال، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کروں، یعنی موضوع کیا ہے، ہدایت و ولایت، اور اس کے نیچے جو کیپشن کے نیچے والی لائن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ حق کی راہ کی ہدایت کو حاصل کرنا ہے، اور یہ ہدایت بغیر ولایت حق کے حاصل ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مین کیپشن ہے وہ ہدایت و ولایت ہے, اور اس کے نیچے ون سینٹینس جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی دین کو فالو کریں یا جس بھی راہ کو اختیار کریں دین کے عنوان سے, تو اس کا اصل مقصد ہے ہدایت کا حاصل کرنا. اور ہدایت کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ ہدایت کسی لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے معلوم کرنے کا نام نہیں ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ایک سفر کا نام ہے. یہ سفر یا تباہی پر جا کے اس کا انجام ہوگا یا فلاح اور برکت پہ جا کے اس کا انجام پذیر ہوگا, اینڈ ہوگا. یعنی جیسے اگر آپ قرآن کریم ابتدا میں ہی اٹھائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فی, تو وہیں پر ابتدائی 20 آیتوں میں خدا نے تین گروہوں کا ذکر کر دیا کہ سب سے پہلے ہیں متقین اور مؤمنین ہیں, جن کے بارے میں کیا فرمایا کہ اولئک هم المفلحون, یہ فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد دو آیتوں میں کون ہیں, کافرین ہیں جن کے مقدر میں تباہی ہے, اور اس کے بعد 12-15 آیتوں میں کون ہیں, منافقین ہیں, یعنی وہ لوگ جو اپیرنٹلی مومن ہیں لیکن اپنے دلوں میں کافر ہیں, اپنی ذات میں اور اپنے دل میں کافر ہیں, اپنے ظاہر میں مومن ہیں, ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو زندگی ایک سفر کا نام ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے, ہدایت حاصل کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کو اس رستے کا پتہ چل جائے جس کا انجام فلاح ہے. ہدایت اس کو کہتے ہیں, اس چیز کو کہتے ہیں. ہدایت اس کو نہیں کہتے کہ آپ کہیں میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا, ہدایت اس کا نام نہیں ہے. قرآن یا نہج البلاغہ حفظ کرنے کا نام ہدایت نہیں ہے, یا پوری توضیح المسائل آنے کا نام ہدایت نہیں ہے. ہدایت کا معنی یہ ہے کہ وہ رستہ, وہ سفر, وہ راہ جو انسان کو آخر میں فلاح یافتہ کر دے, اس رستے کا آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے, اس رستے کی آپ کو خبر ہوئی یا نہیں, اس انسان کو کہتے ہیں ہدایت یافتہ, وہ ہدایت یافتہ انسان. تو یہ بنیادی عنوان ہے. ایک دو جملے میں اور, تاکہ ہمارے دیگر برادران بھی ہمارے ساتھ اس میں زیادہ قریب تر ہو جائیں, کہ جب بھی میں آپ حضرات سے جب بھی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو ہمارا گفتگو کرنے کا وہ نہیں ہے نا کہ نہ میں کوئی باقاعدہ مقرر ہوں, نہ خطیب ہوں, نہ مجلس پڑھنے والا ہوں, یہ چیز نہیں. آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کچھ گفتگو ہو جائے, لیکن ہمیشہ ایک نیت ہوتی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس نیت کو آپ بھی اپنے ذہن میں بار بار اجاگر کرتے رہیں, جب بھی کبھی فرش عزا پہ بیٹھیں, فرش نماز پر بیٹھیں, کسی بھی جگہ رہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کی جو اصل ریئل ویلیوز ہیں وہ بیسیکلی دو ہیں. ایک ویلیو یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں کس کے بندے ہو, کس کی بندگی کرتے ہو, اور دوسری ویلیو یہ ہے کہ تم نے اپنی ویلیو کتنی پہچانی ہے. انسانی زندگی کی دو یہ اصل اقدار, دو اصل قیمتیں, کہ تم نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا ہے, اپنی کتنی قدر و قیمت جانتے ہو تم, یا دوسرے الفاظ میں ایک جملہ اور بھی ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے, دنیا ایک بازار کی مانند ہے. اس بازار میں بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور بہت سارے فروش یعنی بیچنے والے اپنا اپنا سامان لے کے آپ کے سامنے بیچ رہے ہیں. تم اپنے آپ کو کس کی قیمت کے بدلے بیچتے ہو؟ یہ زندگی کی اہم ترین قدر ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ پھر کس کے بندے بنتے ہو. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی کا بندہ نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے. جو ایتھیسٹ ہیں وہ اپنے ان ملحدانہ نظریات کے عبد ہیں. یعنی ہر انسان عبد ہے, ہر انسان بندہ ہے. بندہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندگی کا مطلب غلامی نہیں ہوتا ہے. بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کس سے کنیکٹ ہیں, آپ کا سورس کیا ہے, آپ کس کی نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کس کی راہ کو طے کرتے ہیں, آپ کس کے رستے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ حقیقتاً بندگی کا مطلب ہے. اور جیسے ایک جملہ جو کبھی بچوں کو بتانے کا موقع ملتا ہے تو ان کو بھی میں ایک مثال یہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ میں غور کریں اور یہ بات سوچ کے بتائیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ نے جس طریقے سے آپ کو پیدا کیا ہے اور رکھا ہے زندگی میں، کیا ایسے کوئی غلاموں کو رکھتا ہے؟ کوئی ایسے غلاموں کو رکھتا ہے کہ جو کچھ بنایا سب کا سب تمہارے ہاتھ میں دے دیا؟ یعنی یہ زندگی، یہ پوری بساط خدا نے بچھائی، سب کا سب کس کے ہاتھ میں؟ کون بلا شرکت غیر اس میں تصرف کرتا ہے؟ انسان. تو یہ رویے غلاموں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں کہ آپ جو کچھ بنائیں، اگر آپ اپنا گھر بناتے ہیں اس میں تمام اسباب و وسائل رکھتے ہیں، تو کیا آپ اگر کسی کو سرونٹ رکھیں تو اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ جہاں جو چاہے کر لے، آپ کے فریج سے جو دل چاہے نکال کے کھا لے، آپ کے سامان کو ادھر ادھر کر دے؟ یہ اجازت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ آپ کی اولاد کو حاصل ہوتی ہے. یہ پرمیشن، یہ لیبرٹی آپ کی اولاد کو ہے کہ اس گھر میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے، آپ کے سرونٹس کو نہیں ہے. تو خدا نے جب یہ زندگی اور یہ دنیا اور یہ سارا نظام بنایا ہے، کس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ جیسے چاہو خرچ کرو، اس کو جیسے چاہو استعمال کرو؟ جتنی مخلوقات میں نے بنائی، چرند، پرند، حیوان، جمادات، نباتات، سب کو کس کی خدمت میں لگا دیا؟ سب کو کس کے آگے جھکا دیا؟ کیا یہ خدا کی طرف سے اس پیغام کا پہنچنا ہے ہماری طرف کہ تم میرے غلام ہو؟ یہ خدا کی طرف سے یہ پیغام آنا ہے کہ میں نے تم کو اپنی اولاد کی طرح رکھا ہے اور جگہ دی ہے، اب میں اس بات کا منتظر ہوں کہ تم مجھے کیا مقام دیتے ہو اپنی زندگی میں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارے جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، پس انہیں بھی تو چاہیے کہ مجھے جواب دیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ رویہ رکھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، میں نے تم کو یہ زندگی دی، میں نے تمہارے لیے بے پناہ محبت کے دروازے کھول دیے، واٹ فرام یو؟ یہ زندگی کی دو اہم ترین اقدار ہیں. تو جس جگہ بھی، جب بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، میری پوری نیت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس حوالے سے توجہات کو منعطف کر دوں اور موڑ دوں کہ آپ اس حوالے سے اپنی زندگی کو میں زیادہ سوچنے والے بنے، فکر کرنے والے بنے، اپنی زندگی کو اس راہ پہ ڈالنے والے بنے. کس کا بندہ ہوں؟ اپنی قدر پہچانتا ہوں کہ نہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے کم از کم، امام علی علیہ السلام کے کم از کم 24-25 کلمات ایسے ہیں مقامات پر مختلف گفتگو، جس کا بنیادی جسٹ یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہل ہے. اصل میں جاہل وہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس کا عارف نہیں ہے، جو اپنی ذات کو نہیں پہچانتا، جو اپنے آپ کو مال دنیا کے بدلے میں بیچ دیتا ہے، جو اپنے آپ کو خواہش دنیا کے بدلے میں فروغ کر دیتا ہے، سب سے بڑا جاہل اور احمق وہ انسان ہے. اور ایک حدیث ہے امام کاظم علیہ السلام کی، اور اسی حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصومین کے کلمات جو ہیں وہ سرسری پڑھے جانے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ ہر کلمہ جو ہے وہ ایک انالیسس، ڈیپ انالیسس کا تقاضا کرتا ہے. کہ جملہ امام علیہ السلام کا کہ تمہارے بدن کی قیمت، تمہارے بدن کی قیمت، جسد کی قیمت، عربی میں جسد، تمہارے جسد کی قیمت جنت ہے، بہشت ہے، اس سے کم کسی قیمت پر فروخت نہ کرنا. تمہارے بدن کی قیمت جنت ہے. تو اس پر ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، ملا صدرہ جناب صدر الدین شیرازی، ان کے استاد تھے، میر باقر داماد، انہوں نے اس پر یہ تبصرہ کیا امام علیہ السلام کے اس جملے پر کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے بدن کی قیمت جنت ہے، تو پھر تمہاری روح کی کیا قیمت ہے؟ بدن کی قیمت جنت ہے، یعنی اس بدن کو اگر اللہ کی طاعت میں لگا دو گے تو بہشت کی نعمتیں تمہارے لیے حاضر ہیں، لیکن اگر اپنے نفس اور اپنی روح کو خدا کی بندگی میں صرف کرو گے، اس کی کیا قیمت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اور یہ جملہ میں نے اذرائے تکلف نہیں کہا ہے، آیت قرآن ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سورہ سجدہ کی آیت ہے، کہ اگر تم واقعاً رضا الہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو تو فلا تعلم نفس، کوئی نفس اس بات کا علم ہی رکھتا، کوئی نفس، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے. اخفیہ، آپ سمجھتے ہیں نا، اخفیہ میں نے کیا مخفی کر کے رکھا ہوا ہے. لہم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. یہاں تک انسان جا سکتا ہے کہ خدا نے اس کے لیے وہ انعام رکھا ہے کہ جسے اس دنیا کی زندگی میں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. کہ جس جنت کی پیچھے ہم پریشان ہوتے پھرتے ہیں، اس جنت کی قیمت فقط اور فقط یہ ہے کہ اگر اپنے بدن کو اطاعت خدا میں لگا دو بس. اور اگر میں معذرت چاہتے ہوئے آپ سے سوال کروں، اپنے آپ سے سوال کروں کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیز کے خواہش مند ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر دو باتیں ہمارے سامنے رکھی جائیں، ہماری اپنی زندگی کا مطمع نظر، آبجیکٹو، ایم، ڈیسٹینی بہشت ہے، بہشت ہے. زیادہ تر خیال مومنین کہیں گے جی ہاں بہشت ہے. اب اس میں میں اضافہ کروں چاہے کسی بھی طریقے سے ملے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم کو یہ کہا جائے کہ بہشت میں جانے کے لیے بالفرض، نعوذ باللہ، بہشت میں جانے کے لیے کل سے نماز نہیں پڑھنا، تمہیں بہشت ملے گی، بہشت میں کہیں، لیکن کل سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہشت مل جائے گی، ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں بہشت ہی چاہیے تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ابھی جتنا کچھ ہو رہا ہے عبادات کے عنوان سے، عزاداری کے حوالے سے، دیگر خدمات اور نیکیوں کے حوالے سے، وہ سب کا سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بہشت جانا ہے، جنت میں داخلہ لینا ہے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے. کل سے اگر یہ ساری پابندیاں ہٹ جائیں، نہ نماز کی ضرورت، نہ قرآن کی ضرورت، نہ محبت خدا کی ضرورت، نہ معرفت دین اور اس کی حقیقت کی ضرورت، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے خدا حافظ، تو بہت اچھا ہے، تو بہت آسانی ہو گئی ہمارے لیے. یہ سوال ہمیں اپنے دل سے کرنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے دل کی گہرائیوں میں پوچھنا ہے کہ میرا جو اصل نیت ہے وہ بہشت ہے چاہے جیسے بھی ملے، یا میری اصل نیت جو ہے وہ ہدایت اور حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری قدر یہ ہے، میری ویلیو یہ ہے، میری ورث یہ ہے ایک اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے کہ میں سوائے حق کے کسی کو قبول نہ کروں اور سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کسی کا بندہ نہ بنوں. کریں اپنے ذرا سوال، یہ کون سی چیز میرے لیے ایم ہے، کون سی چیز میرے لیے ڈسٹینی ہے؟ بہشت. تو یعنی اب جتنا کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے جنت میں لے جائے گا. اگر وہ سب کا سب ہٹ جائے، خدا ہٹا دے، تو ختم، پھر ہمارے لیے بھی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یا واقعاً ہے، اگر خدا ہم سے یہ کہے کہ نہیں جنت تمہارے لیے میں نے لکھ دی ہے, تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تب بھی جیسے رسول پاک, جیسے آئمہ علیہ السلام, ان کا کیا کردار تھا؟ وہ کس لیے نمازیں ادا کرتے تھے؟ کہ امام علی علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ جب زرد ہوتا تھا نماز کے وقت, تو آپ کیا فرماتے تھے؟ کہ یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے کہ جس کی بنا پر خلقت انسان بھی ہے, انا عرضنا الامانتا, اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے. ہم اس میں سے کس معیار پر ہیں؟ خالی جنت جیسے بھی مل جائے, یا واقعی میں اپنی قدر پہچانتا ہوں, میں اپنی ورث پہچانتا ہوں. اور ایک آخری جملہ اور میں تھوڑا سا آگے بڑھوں کہ جنت, اس کو غور سے سنیے گا, جنت آپ کے لیے ہے یا آپ جنت کے لیے ہیں؟ کون سی بات درست ہے, جنت ہمارے لیے یا ہم جنت کے لیے ہیں؟ جنت ہم پر فدا ہے یا ہم جنت پہ فدا ہیں؟ آپ قرآن کریم کی آیتوں میں غور فرمائیے کہ جہاں جہاں پر بہشت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے وہاں پر کیا ہے, وَمِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ بہشت میں جو نہریں جاری ہیں ان کے نیچے سے جاری ہیں. بہشت آپ کے نیچے ہے. بہشت مومن کی مشتاق ہے اور مومن اللہ کا مشتاق ہے. مومن نہیں بہشت کے لیے اس کا دم نکلا جا رہا ہے. اور واقعہ میں نے پہلے شاید آپ کو سنایا بھی تھا, مختصراً عرض کر دوں, مقدس ارد بیلی کا, شاید 250 سال پہلے کے ہمارے انتہائی بزرگ عالم, کہ ان کے پاس انہیں غربت تھی اس وقت, ظاہر نجف میں طلاب کی حالت کافی غربت والی تھی. ان کو ایک وسیلے سے تقریباً 900 درہم یا دینار اس زمانے کے وہ ان کو مل گئے تھے. اور وہ رات کے وقت جب اٹھتے تھے بیدار ہوتے تھے, اور بیدار ہونے کے بعد ان پہلا کام نماز شب کے لیے, کہ ایک گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے تھے فجر سے, وہ حمام میں گئے غسل کرنے کے لیے, اور جو شخص بیٹھا تھا اس نے اجرت مانگی ہے کہ میں ایسے حمام کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولوں گا, یہ فجر کے بعد کھلے گا. وہ کہتے ہیں کہ پیسے لے لو پیسے لے لو, اس کی لالچ بڑھتی گئی ہے, یہاں تک کہ وہ کتنے پر آ کے رکا ہے, 900 دینار. اب دیکھیں خدا بھی کیا امتحان لیتا ہے. یعنی ایک غریب انسان کو میں مثال کے طور پر آج کل کے دور میں کہوں 5 لاکھ ڈالر مل جائیں, تقریباً اتنی بڑی رقم, اور جا کے حمام کا دروازہ کھلوانے کے لیے کہ میری نماز شب نہ قضا ہو جائے, انہوں نے لا کے اس کے حوالے کیا. اور کچھ دنوں کے بعد پھر, کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ حمام ہوتے تھے جب غسل کرنا ہوتے تھے, گھروں میں اتنا انتظام نہیں تھا, اور یہ ویسے بھی طلاب حجروں میں رہ رہے ہوتے تھے. پھر گئے کچھ دنوں کے بعد اور وہی شخص تھا, اور اس کو پھر لالچ آئی کہ یہ تو بڑی کوئی بہترین میرا کلائنٹ ہے کہ غسل کے اتنے پیسے دے رہا ہوتا. انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس تھے میں نے تمہارے ہاتھ میں دے دیے, اب میرے پاس کچھ نہیں, اگر تم خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہو کرو, نہیں تو میں کچھ نہیں دے سکتا. اس نے کہا نہیں. واپس آئے صحن حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں حوض تھا, وہاں کچھ لوگ سو رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے اور تو کوئی جگہ ہے نہیں, اب میں یہیں غسل کر لوں. انہوں نے اپنی تہمت باندھی, پانی ڈالا, پانی کے لیے ڈول ڈالا حوض میں, جب اس کو باہر کھینچا ہے تو اس میں جواہر تھے, ہیرے جواہر, پانی نہیں تھا. اس کو دوبارہ پھینک دیا پانی, دوبارہ نکالا ہے, پھر اس میں سے جواہرات برآمد ہوئے. رونے لگے وہاں کھڑے ہو کے, کہنے لگے کہ یا خدا, احمد فارسی میں کہتے ہیں آب می خواہ, احمد کو پانی چاہیے ہے جواہرات نہیں چاہیے, میری نماز شب میں دیر ہو رہی ہے, میری نماز شب قضا ہو رہی ہے. اور پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے اس کو باہر نکالا تو اس میں سے پانی آیا. کہ یہ وہ انسان ہے جو اپنی قدر پہچانتا ہے. اور یہ ہمارے ان علماء میں سے ہیں, دو علماء ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ یہ اپنی زندگیوں میں جب چاہتے تھے امام علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. ایک سید مہدی بحر العلوم کا نام آتا ہے اور ایک احمد اردبیلی کا نام آتا ہے کہ جن کو ان کے تقوی کی بزرگی کی بنا پر مقدس کہا جاتا تھا. تو جو انسان اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانتا وہ اس زندگی میں ٹکے ٹکے کے ہاتھوں بکتا پھرتا ہے. یہ ریئل امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ لیسن آف لائف ہے کہ تم جیسے میں نے کہا امام علی علیہ السلام نے کم از کم 25 آپ کے کلمات ایسے ہیں مختلف مقامات پر کہ انسان کے لیے جو اصل معرفت اور اصل حقیقت ہے وہ اپنے نفس کی قدر و قیمت, اپنی جان کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے. کیونکہ بکو گے تو تم ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھوں. اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ رہ جاؤ, یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن ان دا اینڈ شیطان اور طاغوت کے کسی ایجنٹ کے ہاتھوں فروخت ہوتے ہو, بکتے ہو, اپنے دولت نفس کو بیچتے ہو, یا خدا اور اس کے نمائندوں کے ہاتھ میں اپنے نفس کو فروخت کرتے ہو. ان دا اینڈ یہی ہے, ان دو میں سے کسی ایک راہ میں انسان فروخت ہو جاتا ہے. تو یہ اہم ترین بات تھی. میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہدایت و ولایت کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ راہوں کو روشن کیا جائے. ولایت کے اعتبار سے ایک بات, جتنا تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے, کہ ولایت کا جو معنی ہے, یعنی اس پر ہم کیوں ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک تقریباً ان ایویٹیبل سچویشن ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک بات کو, ایک کنسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھنے پر دقت نہیں کرتے, ایفرٹ نہیں کرتے, تو لازمی کسی نہ کسی غلط جگہ پر ہی اینڈ اپ ہوتے ہیں. یعنی یہ تقریباً یہ ناگزیر ہے. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر میں ایک صحیح بات کو سمجھنے کی ایفرٹ نہ کروں اور خود بخود صحیح بات میرے دماغ میں کہیں سے گھس جائے, ایسا نہیں ہوتا, یہ پاسبل نہیں ہے. بلکہ زیادہ تر کیسز میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی صحیح بات کا نام لے کر ان الفاظ کو استعمال کر کے مجھے کسی نہ کسی غلط رستے پر ہی ڈالے گا. زیادہ تر امکان پاسبلٹی اسی بات کی ہوتی ہے. تو لفظ ولایت بھی ہمارے پاس ایک ایسا مظلوم لفظ ہے کہ جسے اس کی حقیقت سے ہٹ کر نامعلوم کتنے مختلف قسم کے معنی پنہا دیے جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہ جو ولایت حقیقی ہے اس تک نہ پہنچ پاتے ہیں نہ اس کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. یعنی اس میں ہمارے سامنے جو سب سے بڑی ایک پرابلم جنریٹ ہوتی ہے زیادہ تر مومنین کے سامنے, وہ یہ کہ ولایت کو ہم امام علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت سمجھتے ہیں. کہ بہت سارے افراد سے اگر بات کی جائے, ولایت یعنی کیا مطلب, آپ ولایت کے قائل ہیں؟ جی میں ولایت کا قائل ہوں. ولایت کے قائل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حق حکومت امام علی کا تھا. اس کا نام ولایت نہیں ہے اس کا, بلکہ اس کا دور دور تک بھی ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولایت کا مطلب ہوتا ہے تقرب, ولایت کا مطلب ہوتا ہے پروکسیمیٹی. اگر آپ کہتے ہیں ولایت امام علی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اور امام علی علیہ السلام میں کتنی قربت پائی جاتی ہے. ولایت علی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ امام علی کو پہلی حکومت ملنی چاہیے تھی. انتہائی مس لیڈنگ کنسیپٹ ہے. اور جیسا میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ صحیح اور غلط پر بحث نہیں کیا کریں, خامخواہ میں لڑائی نہیں, جھگڑے نہیں. کیونکہ سب سے بری بات کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے درمیان جھگڑا اور تفرقہ ایجاد کریں اپنی صفوں میں. بدترین کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کام ہے. جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قرآن کریم نے بھی کیا بات کہی, لکم دینکم ولی دین, یہ دلیل آپ کے سامنے, یہ برہان آپ کے سامنے, عقلی نقلی ہر قسم کی. آپ کو سوال کرنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے, کوشچنس کرنا ہے, جوابات آپ کے لیے حاضر ہیں. اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا, آپ نہ رستے پہ جائیے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ حق ہمیشہ آپ کو بلند کرتا ہے, آپ کو صحیح جگہ پہ لے جا کے چھوڑتا ہے, صحیح مقام پر اتارتا ہے, اور باطل ہمیشہ آپ کے نفس کو اور آپ کی زندگی کو خراب کرے گا. یہ سب سے بڑی علامت ہے, خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, خود ہی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اہل حق ہیں, حق کی راہ کو طے کرنے والے ہیں یا کسی اور سائڈ والے ہیں. تو اس بارے میں یعنی کہ علماء کے اندر کوئی اختلاف اس بات کا ہے ہی نہیں ولایت کے معنی میں, کہ ولایت اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ فاللہ هو الولی, فاللہ هو الولی, یعنی ولایت مطلقہ, ایبسولیوٹ ولایت جو ہے وہ فقط اور فقط اللہ کے لیے, اور باقی جتنی ولایتیں ہیں جو شروع ہوتی ہے ولایت پیغمبر سے, وہ سب کا سب کیا ہے, وہ ولایت خدا کے ماتحت ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ولایت بھی ولایت خدا سے ٹکرانے کی جگہ پہ آ جائے تو ختم ہے, اس کی حیثیت ہی ختم ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اسی لیے پھر سورہ مائدہ کی آیت ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون, یعنی اللہ تمہارا ولی حقیقت, اور اللہ کا رسول یعنی اس کے انڈر میں ہے رسول کی ولایت, اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ماتحت رسول خدا ہے, اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام. اور آج اگر ہم ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں تو ولایت فقیہ کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس شاید ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے پیدا ہو جاتی ہے کہ فقیہ یا حکمراں جو ہے وہ جو دل چاہے کرے. اسلامی نظام میں دین کا سب سے زیادہ پابند کون ہے؟ رسول. دین کے قوانین کا 100% اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ رسول گرامی کی ذات پر. اور اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے دو تین آیتوں میں کہ جو جملے اللہ نے اپنے رسول کے لیے استعمال کیے ہیں, اگر یہ ہمارے اوپر ہماری طرف سے ایک لفظ بھی بنا کے لے آئیں, سورہ حاقہ کی آیت ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ یہ کلام جو ہمارا رسول تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے. اگر یہ پیغمبر ہمارے نام سے ایک لفظ بنا کے لے آئیں, اخذنا منہ بالیمین, ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیں گے, وقطعنا منہ الوتین, اور اس کی رگے گردن کو کاٹ دیں گے. یہ جملہ خدا نے کسی اور کے لیے بولا ہے؟ یہ جملہ اپنے حبیب کے لیے بولا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ دین کے جو حکمرانی کسی کو مل گئی کہ اگر کوئی ولی فقیہ تو جو دل چاہ رہا کر رہے ہیں. سب سے زیادہ مصیبت میں وہی ہیں, سب سے زیادہ مصیبت انہیں کے گلے میں کہ جتنی زیادہ احکامات خدا کی اور رسول اور امام کی اطاعت اس کو کرنی ہے اس شخصیت کو, اتنی اور کسی پر بھی واجب نہیں ہے جو اس مسند پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ولایت, ولایت حقیقی, ولایت حق الہی ہے, اور باقی جتنی ولایتیں ہیں وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں. تو ولایت یعنی پروکسیمیٹی, ولایت یعنی نزدیک ہونا. تو اب اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ اصل ولایت اللہ کی ہے اور باقی جتنی ولایتیں ہیں وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں, تو اس ولایت کی طرف دعوت دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھ سے قریب آؤ, ہم سے نزدیک ہو, ہماری زندگیوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو کنیکٹ کرو. یہ مطلب ہے ولایت کا. یعنی جس طریقے سے کہ شہدائے کربلا سلام اللہ علیہم اجمعین. کیا کردار ہے ان کا؟ انہوں نے یہی کام کیا تھا نا, یا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے امام حسین کا نام لے رہے تھے خالی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کا کریڈٹ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اگینسٹ آل دا آڈز امام حسین کی زندگی سے جوڑ دیا تھا. اس کا نام ولایت ہے. اس تقرب کا, اس قربت کا جو عملی زندگی میں نظر آئے, اس کو کہتے ہیں ولایت. قرآن کریم نے ولایت کو سمبلائز کیا ہے. یعنی قرآن کریم کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کم عقل ہیں یا کم از کم دین کے معاملے میں کم عقل ہیں, ان کے لیے چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے, ایگزامپلس کے ذریعے سے بیان کیا ہے. اور ایگزامپلس بھی اتنی ایلیمنٹری لیول کی ایگزامپل ہیں کہ جس کو بچہ بھی سمجھ لے. تو قرآن نے اس کو کس مثال سے بیان کیا ہے ولایت کو؟ حبل اللہ. حبل, حبل یعنی رسی. ولایت کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو تھوڑا سا بس سمجھا کے بات اپنی ختم کروں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, کہ یہ واقعہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنے ایک درس میں سنایا تھا, تفسیر, درس تفسیر میں. اگرچہ کہ ظاہراً شیعہ سورس نہیں ہے, یعنی تفسیر کبیر فخر الدین رازی اس میں انہوں نے بیان کیا, لیکن انہوں نے بیان کیا اور واقعہ ہے سبق آموز, بات ایک سمجھ میں آتی ہے, اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. کہ فرزدق کا نام آپ نے سنا ہے, جو کہ ایک شاعر تھا چوتھے امام کے دور میں, اور بلکہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں. اور یعنی وہ بھی وہ شخص نہیں تھا کہ جو اپنے انہیں کاملا نصرت کرنے والوں میں, لیکن اس کے اشعار ہیں اور تعریف و توصیف میں بھی اشعار ہیں امام علیہ السلام کے. فرزدق کی اہلیہ وائف, اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کی وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری کو بلانا. حسن بصری کا نام سنا ہوگا آپ نے, کہ یہ صوفیہ میں بہت مشہور ہیں, صوفیہ میں, یا اس میں کہ ظاہراً ایک زاہد اور متقی انسان کے نام سے مشہور تھے. لیکن بیسیکلی ایک پرابلم یہ ہے کہ کچھ افراد کے ساتھ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سی ایک مصیبت ہوتی ہے یا مصیبت زندگی میں آتی ہے, کہ وہ جو کچھ بنے ہیں وہ اہل بیت کے صدقے میں بنے ہیں, لیکن سب کچھ وہاں سے لے کر نام اپنا اونچا کر لینا. یعنی کہ جیسے ہمارے برادران اہل سنت کے پاس جو مفسر قرآن ہے, مفسر قرآن کے حوالے سے جو کامل ترین شخصیت ہے, بزرگ ترین شخصیت ہے, وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس الف سے یہ تک امام علی علیہ السلام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, لیکن عبداللہ ابن عباس نے اس چیز کو اپنی لائف میں ریفلیکٹ نہیں کیا. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں جتنا کچھ سیکھا ہے, علامہ طباطبائی کے اس سے سیکھا ہے, آیت اللہ قوینی کے اس سے سیکھا ہے, یا آیت اللہ جوادی عاملی کے دروس سے سیکھا ہے, تو مجھے یہ بات بولنی چاہیے نا. یا میں نے اپنی زندگی میں جو میری راہ روشن ہوئی ہے آغا جعفر صاحب کی برکت سے ہوئی ہے, تو مجھے یہ بات کرنی چاہیے نا, کہ اگر کوئی بھی مجھ سے کہے کہ ہاں آپ مجھے بہت اچھے انسان نظر آ رہے ہیں, تو میں کہوں نہیں, میرے پیچھے یہ سب ان لوگوں کی نورانیت ہے, کہ اگر آپ کو مجھ میں کوئی روشنی دکھ رہی ہے تو. تو یہ ان لوگوں کو یہ توفیق نہیں تھی کہ یہ اپنے اپنے اعتبار سے سب بڑے ہو گئے, بزرگ ہو گئے, عبداللہ ابن عباس بڑے ہو گئے, حسن بصری بڑے ہو گئے, یہ توفیق نہیں تھی. بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاکہ آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رہے. تو اس خاتون نے یہ وصیت کی کہ حسن بصری کو بلانا میری نماز جنازہ کے لیے. اور یہ حسن بصری کس سے مستفید تھے؟ امام سجاد علیہ السلام, امام حسن, امام حسین علیہ السلام. تو جب نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے حسن بصری نے فرزدق سے سوال کیا کس سامان کے ساتھ روانہ کیا ہے؟ اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر صدر اسلام اور ہم میں بہت واقعاً ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال کا ہی فاصلہ آ گیا ہے. یعنی جب ہمارے یہاں کسی کے لیے انتقال کی بات آتی ہے تو ماتم کی صفیں بچ جاتی ہیں, رونا پیٹنا ہائے واہ والا شروع ہو جاتا ہے, لیکن جب ہم صدر اسلام میں دیکھتے ہیں ایسے بہت واقعات موجود ہیں کہ زندگی کو ایک سفر سمجھتے تھے, تعلیمات رسول کے مطابق, رسول خدا کی تعلیمات کے مطابق زندگی ایک سفر, اس سفر کا ایک نقطے پر پہنچ کر اختتام ہونا ہے, اس نقطے کا نام انتقال ہے, اور وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کی اپنے کسی صحابی سے ملاقات ہوئی جن کے گھر میں شاید بیٹے کی موت ہو گئی تھی, انتقال ہو گیا تھا, اور بیٹی کا انتقال سخت ہوتا ہے, تو امام علی نے اس سے ایک بات پوچھی. ظاہر ہے وہ افسردہ تھا, غمگین تھا. امام علی نے اس سے پوچھا, کیا تمہارا بیٹا پہلے کبھی سفر پہ نہیں گیا تھا کہیں, تم کو سفر پہ چھوڑ کے جدا ہوا تھا, یہ نہیں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں بارہا ایسا ہوا ہے کہ وہ کسی سفر پہ گیا, دور ہو گیا مجھ سے. تو آپ نے فرمایا کہ بس اب ایک فرق ہے کہ اب وہ ایک ایسے سفر پہ روانہ ہو گیا ہے کہ وہ آ کے تم سے نہیں ملے گا, تم اس سے مل جاؤ گے جا کے تھوڑے دنوں بعد. یہ کنسیپٹ سب ختم ہو گئے ہمارے پاس سے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی امام حسن علیہ السلام کا جملہ کہ امام حسن علیہ السلام کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا فرزند رسول, ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انتقال کا نام آتا ہے, ہماری ہوائیاں کیوں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں موت کے نام سے, انتقال کے نام سے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا, جس جگہ کو آباد رکھا ہے ہمیشہ وہیں رہنے کا دل چاہتا ہے, اور جس گھر کو برباد چھوڑ دیا ہے, جہاں پہ خاک دھول اڑ رہی ہے, وہاں کس کا جانے کا دل جائے گا؟ تم نے ساری کی ساری محنت اس گھر کو, اس دار فانی کو آباد کرنے میں صرف کر دی ہے. جس گھر میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے, جہاں پر زندگی گزارنا ہے, اس کے لیے تمہاری کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو جب تمہارے سامنے موت اور انتقال کا لفظ آتا ہے تو تمہارے نظروں کے سامنے وہ خرابہ آ جاتا ہے سامنے, جہاں پر کچھ ہے ہی نہیں. کس کا دل چاہے گا کہ ایک آباد اور خوشحال جگہ کو چھوڑ کر ایک ویران جگہ پہ چلا جائے؟ ہم لوگ بہت دور ہو گئے ان جگہوں سے. بہرحال میں اس واقعے کی طرف پلٹتا ہوں. حسن بصری نے پوچھا کس سامان کے ساتھ روانہ کیا ہے؟ یہ خاتون اب ایک اپنے ابدی اور دائمی زندگی کے سفر پر ہے, اپنے گھر کی طرف. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. فرزدق نے کہا لا الہ الا اللہ سرمایہ ہے. ایک جملہ آپ دیکھیں کتنا بعد ہے, کتنا ڈسٹینس ہے. لا الہ الا اللہ کے سرمائے کے ساتھ روانہ کیا. تو حسن بصری نے جواب میں کہا کہ یہ تو عمود ہے, تناب کدھر ہے؟ یعنی میں اگر آپ آج کی زبان میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر دوں کہ یہ تو پلرز ہیں, فاؤنڈیشن ہیں, چھتیں کا ہیں, کہ تم اگر جا کے رہو گے تو تمہیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ گھر کی ضرورت پڑے گی نا. آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے اپنے گھر کی فاؤنڈیشن بہترین بنا دی, میں نے پلرز کالم بڑے مضبوط کھڑے کر دیے اور باقی اوپر خالی ہے, تو رہ سکتے ہیں آپ ایسے گھر میں؟ تو وہ چیز جو اس گھر کو پورا کرتی ہے, جو اس پہ چھت ڈالتی ہے, جو اس کو رہائش کے قابل بناتی ہے, وہ ولایت معصوم, وہ ولایت. اور یہی جیسے امام علی علیہ السلام, امام علی رضا علیہ السلام کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا محفوظ قلعہ ہے, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا وہ انا من شروطہا, اور ان شرائط میں سے ایک میں بھی ہوں. اب جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بات عقیدتا نہیں کرنا ہے بلکہ معرفت کے عنوان سے کرنا ہے, تا تاکہ وہ معرفت مجھے میری زندگی میں نفع دے. کیونکہ جو عقیدت ہوتی ہے نا فقط اور جذبات ہیں وہ آپ کی لائف میں کوئی بینیفیشل نہیں ہوتے ہیں. آپ اس میں خوش ہو جاتے ہیں, نعرے لگا لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ کی لہر دوڑ جاتی ہے آپ کے جسم میں, لیکن وہ چیز آپ کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ کرامت نہیں ہوتی ہے. اب کیا مطلب ہے اس کا کہ عمود, پلر, فاؤنڈیشن لا الہ الا اللہ, اگر یہ پلر نہیں, یہ فاؤنڈیشن قائم نہیں کی تو پھر جو بناؤ گے سب گر جائے گا, پھر نہیں ٹھہرنے والا ہوگا. لیکن خالی فاؤنڈیشن اور پلر کھڑے کر کے بھی گھر نہیں بنتے, بلکہ اس کو چھت اور آرائش اور زیب و زینت بھی چاہیے ہوتی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ولایت ہے. وہ چیز ولایتیں معصومین علیہ السلام سے حاصل ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات کہ ہم حبل اللہ کی مثال کو لیں, حبل اللہ کی مثال کو لیں کہ یہ حبل کے لفظی معنی کیا ہیں؟ رسی کہیں. جسے خدا نے کہا واعتصموا بحبل اللہ, اور ہم کو آرڈر کیا, حکم دیا کہ اللہ کی حبل اور اللہ کی رسی سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لو, کنیکٹ کر لو. اس رسی کی نوعیت کیا ہے؟ اس رسی کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ایک مثال ہے کہ ایک رسی ہے, یعنی آپ کہیں ایک روپ ہے, مثال کے طور پر فائبر کی بنی ہوئی ہے یا کسی اور مٹیریل کی بنی ہوئی ہے. روپس بہت ساری چیزوں کی ہوتی. اس کو مضبوطی سے تھام لو, پکڑ لو. اب یہ ہے کیا؟ دیکھیں رسی کے, جیسے میں نے کچھ عرصے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ رسی آپ لیں, ایک کلو میٹر لمبی رسی لے کے زمین پر ڈال دیں, اس رسی کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک رسی وہ ہوتی ہے کہ جو ہوریزونٹل لیول پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر یہاں سے لے کے دروازے تک آپ ایک رسی یہاں سے رکھیں, ایک رسی کا ایک سرا اس پائے میں باندھ دیں, ایک سرا دروازے میں باندھ دیں, اور اس سے آپ یہ نیت رکھیں کہ کوئی آئے گا تو میں ہلے بغیر دروازہ کھول لوں گا. یہ ساری ترکیبیں استعمال ہوتی تھیں پہلے. خدا کی رسی کون سی رسی ہے؟ کیا پڑی ہوئی رسی کا نام ہے؟ کیا وہ رسی ہوریزونٹل لیول پر ہے؟ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا؟ بے حبل اللہ. یہ فقط حبل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حبل اللہ ہے, اللہ کی رسی ہے, فقط رسی نہیں ہے. اللہ کا مقام کہاں پر ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے, خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. لیکن خدا نے اپنے آپ کے لیے کچھ مقامات بیان فرمائے ہیں. الرحمن علی العرش استوى. رحمان کدھر ہے؟ رحمان کی تجلی سب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. عرش اس پورے نظام زندگی کے بلند ترین مقام کا نام ہے کہ اس سے اوپر کسی مقام کا تصور ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے عرش الہی تک پہنچنے کے سفر کے رسول خدا کو ہم کہتے ہیں معراج, کہ انسان جتنا بلند ہو, بلند ہو, عروج کرے, عروج کرے, ہائیسٹ پوائنٹ سمٹ کیا ہے؟ عرش خدا ہے. تو اگر حبل کو کہا جائے حبل اللہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سرا کہاں سے بندھا ہوا ہے؟ یہ ہوریزونٹل نہیں ہے, پڑی ہوئی رسی نہیں ہے, یہ عمودی ہے, ورٹیکل ہے. اور اس کا سرا کہاں ہے؟ جہاں پر خدا ہے. اور خدا نے اپنے آپ کو کہاں آئیڈینٹیفائی کیا؟ ایک مقام کو اپنے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا, وہ مقام کون سا ہے؟ عرش ہے. دوسری طرف جب کہا گیا واعتصموا, تم اس کو مضبوطی سے تھام لو, تو اس کا دوسرا سرا کہاں پر ہے؟ ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ یہ بات کے کہنے کا تو کیا بنتا کہ تھام لو. سب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس سے متمسک ہونے کا اعتصام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو خدا حبل کے نام سے بیان فرما رہا ہے کہ جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ عرش پر ہے۔ اب اس کے آگے ایک دو نکات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سوری میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں لیکن ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے ٹھہر ٹھہر کے چلنا ضروری ہے، ورنہ میں تیز رفتاری دکھاؤں گا تو بات بالکل تشنا رہ جائے گی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کو پکڑنا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑھنا ہے، دوسرے سرے کی طرف بڑھنا ہے، دوسرے سرے کی طرف جانا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو رسی ہے، اگر سمپل ایک روپ ہے کوئی، آپ اس رسی کو پکڑ کر جتنا اوپر چلتے چڑھتے چلے جائیں، کیا رسی کی کمپوزیشن اور کنفیگریشن میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ رسی وہی رسی ہے، مطلب آپ یہاں ہوں یا 500 میٹر اوپر بلند ہو جائیں، لیکن حبل اللہ ایسی نہیں ہے۔ حبل اللہ اس رسی کا نام نہیں ہے دنیا کی رسی کی طرف۔ اب میں اس کو آپ کو مثال عرض کروں، قرآن کریم کے حوالے سے جب خدا نے بیان کیا تو قرآن کریم کو کیا کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لفظی شکل میں تمہارے پاس ہے، انزلنا الیک الکتاب، تمہارے پاس کیا ہے؟ کتاب ہے۔ کتاب کیا ہے؟ لفظی شکل ہے۔ لفظی شکل کیا ہے زبان عربی میں؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ جو میرے ہاتھ میں۔ لیکن جو قرآن کریم قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے وہ لفظوں میں نازل نہیں ہوا ہے۔ انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، یا سورہ شعراء کی آیت ہے کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، روح امین اس کو لے کر تیرے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کہاں ہے؟ انک تلق القرآن کو پیغمبر سنتے اور پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پیغمبر پر القا ہوتا ہے، القا کا مطلب ہے ریسیو کرنا۔ کہاں سے ریسیو کرنا؟ من لدن، فرام دا پریزنس آف حکیم و علیم، فرام دا پریزنس آف حکیم و علیم۔ قرآن پیغمبر نے پڑھ کے نہیں سنایا ہے، قرآن اپنی اصل نورانی حالت اور حقیقت میں قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے روح امین کے ذریعے سے۔ قرآن کو پیغمبر نے ریسیو کیا ہے حکیم و علیم کی بارگاہ سے۔ سورہ واقعہ کی آیت بھی آپ پڑھتے ہیں نا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کریم ہے، بزرگ ہے، بلند ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جس کو صرف ان لوگوں کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں کہ جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اس آیت، یہ آیت ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتی ہے سورہ واقعہ کی جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ لا یمسہ الا المطہرون آیت تطہیر سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، حبل کے درجات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ قرآن حبل اللہ ہے، اہل بیت علیہ السلام حبل اللہ ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت سے کنیکٹ ہونے کا نام ولایت ہے۔ قرآن اور اہل بیت کو اپنی زندگیوں میں داخل اور شامل کرنے کا نام ولایت ہے۔ اس بات کی کوشش نہ کرنا کہ یہ میری بات مانیں، بلکہ اس کی ایفرٹ کرنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے میں اس رستے پہ چلوں۔ زندگی میں اس رویے کا نام ولایت ہے، یہ راہ ولایت۔ لیکن اس حبل کی ایک عجیب کوالٹی ہے، اس حبل کی ایک، جیسے میں نے آپ کو یہ درجات اس لیے بیان کیے کہ اگر تم اس حبل پر اسینڈ کرو گے, بلند ہوتے چلے جاؤ گے, تو لوئس لیول پر تم ہو تو قرآن کے الفاظ اور اہل بیت کا ظاہر سے تم کنیکٹ ہوگے, لیکن اگر تم بلند ہوتے جاؤ گے تو قرآن کی اور اہل بیت کی نورانیت سے کنیکٹ ہوگے. یہ حبل اپنی کیفیت بدلتی جاتی ہے جتنے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں, اور آخر میں عرشی ہو جاتی ہے یہ حبل. یہ پھر رسی نہیں رہتی, یہ عرش خدا بن جاتی ہے, یہ حبل عرش خدا بن جاتی ہے. بات واضح ہوئی؟ اس کا نام ولایت ہے. اب اس کے بغیر اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو خالی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بیٹھا ہوں اور روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں, تو وہ فقط اور فقط احمقوں کی جنت میں ہے. کیونکہ یہ حبل کس نے لٹکائی ہے؟ اہل بیت نے لٹکائی ہے, رسول نے آویزہ کی ہے. یہ حبل کس کی حبل ہے؟ یہ کس کی حبل ہے؟ اللہ کی ہے. یہ راہ ولایت خدا نے قائم کی ہے, یہ نہ رسول کی ہے نہ امام کی ہے. تو اگر کوئی اس راہ ولایت کا انکار کرے اور اپنی زندگی کا راستہ قرآن اور پیغمبر اور معصومین علیہ السلام سے الگ کوئی راستہ بنانے کی کوشش کرے, تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی راہ اور راستے کا منکر ہے. اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کہاں سے ہدایت دے گا؟
محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد.
تو میری گفتگو تمام تقریباً, ایک آیت بس آپ کو اور یاد دلا دوں اور کاملاً اپنی گفتگو ختم کروں گے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 16 یا 17 ہے, وہاں پر بھی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے, اگر آپ ولایت کی پوری کمپوزیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس آیت میں بڑے بہترین طریقے سے بیان کیا گیا کہ قد جاءکم, ظاہراً خطاب اہل کتاب سے, یعنی عیسائی اور یہودیوں سے ظاہراً خطاب, لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں اہل کتاب کا لفظ آیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بالکل باہر نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہم بھی اہل کتاب میں ہی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یقیناً تمہارے پاس آئی, تمہارے پاس آیا نور اللہ کی طرف سے اور کتاب مبین, روشن روشن کتاب. یہدی بہ اللہ من تبع رضوانہ سبل السلام. اس کا اگلا ٹکڑا انشاءاللہ کل بھی موقع ملے گا تو میں کل اس کی اور تھوڑا سا میں اس بات کو اور آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. کہ بے شک تمہارے پاس کیا آیا, دو چیزیں آئی ہیں. بہت سارے مفسرین نور کا تفسیر بھی قرآن کرتے ہیں, لیکن نور سے مراد زیادہ, اب ظاہر ہے میں اتنا انالیٹیکل ڈیپتھ میں اس وقت نہیں جا سکتا آپ کے سامنے, لیکن نور یعنی نور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور کتاب مبین جو قرآن کریم. یہ خدا نے کہا ہم نے تمہاری طرف, ہمارے پاس بھیجے, تمہاری پاس ہماری طرف سے یہ دو چیزیں آئی ہیں. بے شک یہدی بہ اللہ, ہدایت ہمارا عنوان ہے, یہدی بہ اللہ, بہ اللہ کہ اس کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے اللہ, اللہ ہدایت کرتا ہے. یہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ ان اللہ یہدی من یشاء و یضل من یشاء, ہدایت دینا اللہ کی طرف سے, گمراہی خدا کی طرف سے, دونوں چیزیں خدا کی طرف سے. یہدی بہ اللہ من یشاء, جس کے لیے اللہ کی مشیت ہو اللہ اس کے ذریعے سے ان کی ہدایت کرتا ہے. من تبع رضوانہ, یہ ہمیں ریڈ کلر سے اس فریز کو, اس ٹکڑے کو ہائی لائٹ کر لینا چاہیے. من تبع رضوانہ, جو اللہ کی رضوان کی اتباع کرتا ہے, یعنی خدا ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا, پہلا جو میسیج ہے بہت کلیئر میسیج ہے کہ خدا ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا. نور موجود ہے, نور عصمت موجود ہے, کتاب مبین موجود ہے. ان دونوں میں ہدایت عطا کرنے کا کمپلیٹ ریسیپی موجود ہے, لیکن ہدایت عطا کرنے والے معاملے کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے نور اور کتاب مبین بھیج دیا, اس کو لے لو اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین یقیناً آئی ہے, اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے. یعنی نور عصمت اور کتاب مبین تم پر اثر کرے گی یا نہیں کرے گی یا اللہ ڈیٹرمن کرے گا. اس سے ہی فرق پڑے گا کہ تم اس کا نام لیتے ہو یا نہیں لیتے, یا تلاوت کرتے ہو یا نہیں کرتے. لیکن خدا اگر ڈیٹرمن کرے گا تو خدا کا کوئی قانون ہے؟ یہ رینڈمائز نظام ہے. خدا کا قانون بتایا خدا نے کس کو ہدایت کروں گا ان دونوں کے ذریعے سے. من تبع رضوانہ, جو رضوان الہی کی اتباع کرتا ہے, اللہ کی رضا اور مرضی کو فالو کرتا ہے. اب یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے, رضوان الہی کس کو کہتے ہیں, مرضی الہی کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ کوسچن ہے اپنی لائف میں. پریکٹیکلی آپ سوچیں, بازار میں ہیں, سڑک پر ہیں, گھر میں ہیں, اچانک ایک بات آ گئی, کیسے فیصلہ کریں گے رضوان الہی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ اس میں؟ تو ایک کلو یہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور یہ آپ کے بہت کام آئے گی یہ چیز. جس عمل کی, جس کام کی نیت آپ اپنے دل میں قربتاً اللہ نہ کر پائیں, وہ رضوان الہی کے مطابق نہیں ہے. اپنے دل کو تو جانتے ہیں نا, باہر والے کی بات نہیں ہے, کسی کی تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی. اپنے دل کی گہرائیوں میں دیکھیں کہ میں یہ کام, مثال کے طور پر میں اس محفل میں جا رہا ہوں, اور جیسا کہ رسول خدا نے جناب ابو ذر کو جو وصیتیں کی ہیں, اس وصیت کے ابتدائی جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اے ابو ذر, ہر عمل سے پہلے نیت کرو, ہر عمل سے پہلے نیت کرو, حتیٰ فی النوم والاکل, حتیٰ سونے سے پہلے بھی اور کھانے سے پہلے بھی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر عمل کے وقت کس بات کو پرکھ رہے ہوں گے کہ یہ رضوان الہی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم میں تھوڑا سا بھی اسلام اور ایمان موجود ہے تو ہم کبھی بھی غلط کام کے لیے اپنے دل سے قربتاً اللہ کی نیت کر ہی نہیں پائیں گے. یہ ایک مین کرائٹیریا ہے جس کو آپ اپنی زندگی میں لے کے چل سکتے ہیں. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ قرآن اور اہل بیت کا اثر کس پر آتا ہے؟ ہر اس پہ نہیں آتا کہ جو ان کا نام لیواؤ, ہر اس پہ نہیں آتا کہ جو تلاوت قرآن کرنے والا یا حافظ قرآن ہو. اس چیز کو خدا نے ٹوٹلی رول آؤٹ کر دیا ہے. تمہارے پاس نور اور کتاب مبین ہیں, اس کے ذریعے سے ہدایت میں دوں گا. اور کسے دوں گا؟ من تبع رضوانہ, جو میری رضوان کی اتباع کرے گا, جو میری رضا کے رستے کو فالو کرے گا اپنی زندگی میں, اسے دوں گا, اس پر اثر ہوگا ان کا. ایک صلوات محمد و آل محمد. آپ حضرات کی سماعت کو خدا قبول کرے, اور پروردگار عالمین ہمارے بھی گفتگو میں اتنا اخلاص پیدا کرے کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ بولنے والے کو خود ان چیزوں پر, جیسے میں نے کہا کہ جو نظام کو لے کر چل رہا ہے یا جو ایک رستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, سب سے بڑی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے, بعد میں دوسرے افراد کی. تو میری یہ دعا ہے کہ آپ حضرات کی نورانیت قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے انشاءاللہ روز افزوں ترقی کرے اور آگے جائے انشاءاللہ. ہم جب بھی ہر سال کربلا کا ذکر اپنے گھروں میں برپا کرتے ہیں، اپنی محافل، اپنی مساجد میں، اپنی امام بارگاہوں میں، تو وہاں بھی ہمارے لیے سب سے بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیاں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے کنیکٹ ہوں. اور فقط امام حسین کا نام نہیں، بلکہ اس یہ جو پورا نظام ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا، کہ جس کی سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام نے، تمام حرم نے یہ بے مثل قربانی دی کہ خدا سے اپنے لیے بھی، سب کے لیے، تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعا ہے کہ خدا اس نظام کو ہماری زندگیوں میں داخل کرے اور ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہماری زندگی کا جو مختصر سا وقفہ ہے اس کو ہم کسی خرافاتی ایکٹیویٹی میں برباد کر دیں، یعنی ان رستوں پر اپنی زندگی کے اوقات کو خراب کر دیں کہ جو میری فلاح میں کنٹریبیوٹ نہ کریں، جو مجھے خدا کی بارگاہ میں باعزت بنانے میں جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو. خدا ہمیں ان تمام ایکٹیویٹیز سے اپنی زندگی میں محفوظ رکھے. اور جیسا میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام وہ ایک عجیب پیغام ہے، اور کربلا وہ ایک عجیب مثال ہے کہ جہاں پر بزرگ سے لے کے اور بچے تک تمام کے تمام افراد اور ہستیاں ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ کسی ایک بچے کے کردار سے اور زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ صادر نہیں ہوا اور تاریخ اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے ہم آہنگ نہ ہوں، اور کسی بھی بچے کے کردار سے بھی ایسی کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی کہ جس کو مثال بنا کر یہ کہا جا سکے کہ امام حسین یہ پیغام لے کر آئے تھے اور ان کے حرم اور ان کے گھر والوں کا کردار یہ ہے. اس میں جو سب سے ہمارے لیے جو سب سے دردناک واقعہ ہے وہ ہم دوران عاشور جناب علی اصغر سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے، اور مجھے ذاتی طور پر جہاں پر سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ بی بی سکینہ یا رقیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. اور یقیناً جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو شہداء کے درجات میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، لیکن شہداء کی زحمتیں صبح عاشور سے لے کر اور عصر عاشور تک کی ہیں، اور اس کے بعد جتنے افراد اور حضرات نے پھر باقی ماندہ رستے اور سفر کو طے کیا ہے ان کی زحمتیں کم از کم 40 دنوں کی ہیں، کئی مہینوں کی ہیں. اور اس میں بھی اگر ہم ایک 4 سال کی بچی کا تصور کریں کہ جس کی مظلومیت کا وقت اس لمحے سے شروع ہو گیا تھا کہ جب جناب عباس علمدار نے کہا تھا کہ بیٹی مشکیزہ لاؤ، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں، اور بیٹی مشکیزہ لے کر اور چچا کا ہاتھ تھام کر بابا کے سامنے آئیں اور کہا کہ چچا کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹی، تم چچا کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت تو دلوا رہی ہو لیکن تمہیں اس پر افسوس بہت ہوگا. اور جب بی بی نے میدان سے خالی علم کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کے بعد جب بابا کے جانے کی باری آئی تو امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھنے کے بعد جب ملاحظہ کرتے ہیں کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ پاتا، نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو رستے میں بی بی کو کھڑا ہوا پاتے ہیں. یہ انتہائی دردناک ترین منظر ہے کربلا کی تاریخ کا، کہ جس کو میر انیس نے بھی ان جملوں میں نقل کیا ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی اب مجھے رخصت کی اجازت دو، تو تو بی بی یہ کہتی ہیں کہ اے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے بی بی اب ہم واپس نہیں آئیں گے تمہارے پاس، یہ تم سے ہماری آخری ملاقات ہے، اب ہم کو رخصت کر دو، تو بی بی کہتی ہیں کہ میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اور پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ جب عصر عاشور کے شہادت کے بعد کا جو ہنگامہ تھا، تو اس میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو اس حالت میں دیکھا، اس عالم میں ملاحظہ کیا کہ اس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، اور یہ صاف لگ رہا تھا کہ اس بی بی کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے بلکہ کھینچ کر نکالے گئے، اور وہ اس بی بی کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ صحرائے کربلا میں مضطر و پریشان تھی. میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ میں اس کے کرتے کے دامن سے آگ کو بجھا دوں، تو وہ بی بی دو قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے کہ اے شیخ ہم آل رسول ہیں، ہمیں نامحرموں کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. امید کہتا ہے کہ بی بی میں آپ کو کسی نقصان پہنچانے کی نیت سے آگے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں. اس درندوں کے بن میں کچھ مہربانی کو محسوس کیا، تو بی بی پوچھتی ہیں کہ اے شیخ کیا تجھے نجف کا رستہ پتہ ہے؟ حیران ہو کر کہتا ہے کہ اے بی بی آپ نجف جا کے کیا کریں گی؟ تو کہتی ہیں کہ نجف میں تجھے پتہ ہے کہ میرے دادا کی قبر ہے، میں اپنے دادا کے پاس جاؤں گی اور ان کو یہ خبر سناؤں گی کہ نانا رسول اللہ کی امت نے آپ کے فرزند کے ساتھ کیا سلوک کیا. رات کا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا بچوں کو تلاش کرتی ہیں، سکینہ کو نہیں پاتی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب خیموں میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان سکینہ نہ ملی تو آواز دیتی ہوئی چلیں مقتل کی طرف، اور ایک ایک شہید کا نام لے کر پکارتی تھیں کہ اے فلاں اے فلاں، اے بھائی عباس کیا سکینہ تمہارے پاس ہے، اے علی اکبر کیا سکینہ تمہارے پاس ہے. آخر میں ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی کہ اے بہن آہستہ صدا دو کہ سکینہ میرے سینے پر آرام کر رہی ہے. نہ معلوم یہ قافلہ جب چلا تو بی بی کے گردن میں رسی کس طریقے سے باندھی گئی ہوگی. انہوں نے کئی دنوں کے سفر کی زحمتوں کو کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا. جب یزید لعین کے دربار میں اہل حرم کو کھڑا کیا گیا تو وہاں بھی تاریخ کے جملے یہی ہیں کہ جو رسن بی بیوں کے بازوؤں میں تھی وہ سکینہ کے گردن سے ہو کر گزر رہی تھی، اور بی بی کو اپنے گھٹتے ہوئے دم کو سہارا دینے کے لیے اپنے پنجوں کے بل بار بار کھڑا ہونا پڑتا تھا. اہل حرم کو جب قید خانے میں بھیج دیا گیا تو کئی راتیں ایسی گزر گئیں کہ جب ساتھ کے محل میں رہنے والوں کو نیند نہ آ سکی ایک بچی کے بین کی وجہ سے، کہ جو پوری رات اپنے مظلوم باپ کو یاد کر کے گریا اور آنسو بہا رہی ہوتی تھی، صدائے وا حسینہ وا سیدہ بلند کر رہی ہوتی تھی. آخر میں پوچھا گیا کہ اس بی بی کے درد کی کوئی دوا ہے؟ کہا کہ ہاں، اگر تم اس کے باپ کے سر کو قید خانے میں بھیج دو اور اس بچی کے پاس روانہ کر دو تو شاید اس کے گریے میں کچھ سکون آ جائے. وہ ایک ایسی رات تھی کہ جب سر امام حسین علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا گیا، ہر ہر بی بی نے اس سر کی زیارت کی، آنکھوں اور ماتھے اور لبوں کے بوسے لیے، اپنی فریاد سنائی، اور آخر میں جب بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں سر امام حسین علیہ السلام آیا ہے تو نہ معلوم بی بی نے باپ کے سر کو گود میں لے کر کیا فریاد کی ہوگی، کس طریقے سے اپنے حال دل کو سنایا ہوگا. لیکن دیکھنے والوں کی نظروں نے اس منظر کو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بی بی کا بلکتا ہوا جسم پرسکون ہو گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب کچھ ساعتوں تک بی بی کی آواز نہ سنائی دی تو آواز دی ہے سکینہ جواب دو, اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پوپی اماں, بی بی اپنے باپ کے پاس روانہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خداوند علی و عظیم, امام حسین علیہ السلام, آپ کے اصحاب, آپ کے حرم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو